الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرزا من بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. یدی وہ شجر نہیں کہ جس نے پانی سے غذا پائی، صحابہ نے دیا خون تو اس نے پرورش پائی، آئیمہ بنے مالی تو اس میں بہار آئی، ہوئے ہم ناخلف پیدا تو اس کی شکل مرجھائی. صدر جلسہ، معزز علماء کرام، قابل قدر سامعین مکرم، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں، میرے انتہائی واجب التکریم اس علاقہ کی باعفت ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج پہلی مرتبہ 25 دسمبر 1993 ہفتہ کے دن آپ کے اس پروگرام میں، آپ کے شہر میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. آپ کے ولولہ، آپ کے جوش و جذبہ، آپ کے شوق اور آپ کے مذہب اور مسلک سے سچی وابستگی کا اظہار، آپ کا بڑی تعداد میں جمع ہونا اور اس وقت تک تشریف رکھنا ہے، میں شروع ہی میں ضروری سمجھتا ہوں ان نوجوانوں، ان ساتھیوں، ان دوستوں کو، اپنی اور اپنے جماعت کے ساتھیوں کی طرف سے شاباش دوں اور خراج تحسین پیش کروں جنہوں نے اس دور افتادہ علاقے میں تمام تر رکاوٹوں، پابندیوں، پریشانیوں اور تمام تر دھمکیوں کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا کر پوری جرأت اور پوری جذبہ ایمانی اور اعلی بصیرت اور جسارت کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو ترتیب دیا، اور آج بحمد اللہ تعالی اپنی مثال آپ اور یہ جلسہ اس علاقے کا ایک بہت دیر تک یاد رہنے والا یادگار جلسہ بن کر منعقد ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ابتدا ہی میں اس بات کو بھی آپ کے سامنے کہہ دیے جانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اس ضلع میں ضلع انتظامیہ یا پولیس کی طرف سے جو جانبدارانہ کاروائیاں ہو رہی ہیں، مجھے اس بات کا بہت شدت سے احساس ہے کہ مجھے صحیح معنی میں اس سے آگاہی نہیں ہوئی، ورنہ یہ بات آپ کے علم میں رہنا چاہیے کہ پنجاب اور پاکستان میں آج کسی وڈیرے، جاگیردار، رئیس اور کسی ظالم کو یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ اپنے اثر و رسوخ، دباؤ یا دوستی کے بل بوتے پر پولیس اور انتظامیہ کو اپنی مرضی کے مطابق ہمارے خلاف چلائے۔ میں کھلے کھلے الفاظ نہیں کہتا اس لیے کہ مجھے اپنا منصب اور اپنا مقام اور اپنا عہدہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اتنے کھلے لفظوں میں کوئی بات کہہ دوں۔ میں اشارتاً یہ بات یہاں کے ڈپٹی کمشنر، ایس ایس پی اور یہاں کی پولیس اور انتظامیہ کے افسران سے کہنا چاہتا ہوں، سپاہ صحابہ کوئی گلیوں کی چھوٹی سی تنظیم کا نام نہیں ہے، فٹ بال کا ٹورنامنٹ کرانے والی کسی کمیٹی کا نام نہیں ہے، کسی مسجد تعمیر کرنے والی انتظامیہ کا نام نہیں ہے، سپاہ صحابہ کوئی تمہاری ٹوٹی کرنے والے طبقے اور گروہ کا نام نہیں ہے، سپاہ صحابہ نام ہے اس جماعت کا جس کے اس وقت اسمبلی میں دو ممبران نہیں، جب ناموس صحابہ بل پیش کیا تھا تو 45 ممبران اس بل کے موبر تھے، اور آج اس وقت میری جیب میں جو بل موجود ہے اور آج سے دو دن بعد اسمبلی میں پیش کیا جانے والا ہے، اور اس بل اصحاب رسول میں سے خلفائے راشدین کے ایام پر سرکاری تعطیل کا بل ہے، اس بل پر 50 ارکان اسمبلی دستخط کر چکے ہیں، نواب زادہ نصر اللہ، محمود خان اچکزئی، اعجاز الحق، عباس شریف اور اس طرح کے تمام بڑے بڑے لیڈر اپنی جماعتوں کے، دوسری جماعتوں کے، یہاں تک کہ پیپل پارٹی کے، تمام کے تمام سنی، کسی ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا، سپاہ صحابہ کی بات کسی کے کھوپڑی میں آئے یا نہ آئے، کسی کو اچھی لگے یا کڑوی لگے، یہ بات تو اب اسمبلی میں بھی آ چکی ہے اور اسمبلی میں بھی اس بات کا غلغلہ اور شور ہو چکا ہے. لیکن میں یہ بات دوسری طرف لے گیا, ہمیں بھی تبادلے کروانا آتے ہیں, ہمیں بھی سسپنس کرانا آتا ہے, ہمیں بھی پتلونیں اتارنی آتی ہیں.
اور تکبیر,
آپ یہ مت سمجھیں کوئی یہاں پر ظلم کر کے پھر منڈی بہاؤدین میں بیٹھا ہے, تمہیں ہم بہاول پور کے ان چورستانوں میں بھیج دیں گے جہاں تمہیں پانی بھی نہیں ملے گا. مولانا ہلا والی کے ساتھی یہاں آئے ہوئے ہوں گے, آپ کے ساتھی کچھ جیل میں ہیں, ضمانتیں نہیں ہو رہی. آپ فی الفور, میں آج ہی آپ کو ٹائم دیتا ہوں, میں ہلا والی میں آتا ہوں اور اس کے بعد پھر اگلا قدم, بجائے اس کے کہ میں وٹو سے کہوں, بجائے اس کے کہ میں کسی اور سے کہوں کہ فلاں ڈی سی فرائس بھی ہمیں تنگ کرتا ہے, میں خود سر پہ کفن باندھ کے یہاں منڈی بہاؤدین میں آتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ ڈی سی کو ایس پی ظلم کا ہاتھ کیسے دراز کرتا ہے. تمہارے لیے یہ بات چھوٹی ہوگی, ہمارے لیے کسی کارکن کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جانا ہمیں اپنی جان سے زیادہ محسوس ہوتا ہے. اس لیے خیر یہ نعروں پر ابھی تھوڑی سی پابندی رکھی. میں یہ بات یہاں کی انتظامیہ اور پولیس کے علم میں لائق بغیر نہیں رہنا چاہتا کہ کل یہی بات پھر قومی اسمبلی میں بھی اٹھے گی, اور اگر تم نے سبق سیکھنا ہے جنگ میں فون کر کے پوچھو وہاں کے ڈی سی اور ایس پی سے. آج نہیں پوچھو, آج تو ہم وہ پوچھ کر ہم سے پیشاب کرنے جاتے ہیں. آج کے دن کی بات نہیں, اس دور کی بات پوچھو جب مسٹر وائن اور نواز شریف کے ظلم کا کوڑا جنگ کی عوام کے سینوں پہ پڑ رہا تھا. اس وقت بھی جب جنگ کی عوام پہ ظلم ہوا, میں نے تحریک استحقاق کی شکل میں اسمبلی میں مسئلہ اٹھایا, پھر دو دو دن تک, تین تین دن تک ایس پی اور ڈی سی اور انتظامیہ اور پولیس کے افسروں کو مجرم کی حیثیت سے ہماری استحقاق کمیٹی کے سامنے پیش ہونا پڑتا تھا. یہاں تک کہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہا ہمارے بچوں پر ترس کریں, ہمیں معاف کر دیں, آئندہ نسلیں بھی تمہاری طرف بری آنکھ سے نہیں دیکھیں گی. ہم تمہیں بھی اسمبلی میں کھینچ سکتے ہیں, ہم تمہیں بھی بتلا سکتے ہیں کہ ہم کیا ہیں اللہ کے فضل سے. ہم صرف ایک مولوی نہیں, ایک پیسے بٹورنے والا ذاکر نہیں, ایک جھوٹے قصے کہانیاں سنا کر چلے جانے والے واعظ نہیں. سپاہ صحابہ کو تم اس رنگ میں مت دیکھو, سپاہ صحابہ اپنا الگ رنگ رکھتی ہے, اپنا الگ انداز رکھتی ہے, اپنا الگ طریقہ اور اپنا الگ راستہ رکھتی ہے. بہرحال میں اس سے زیادہ بات کہنا اپنی توہین سمجھتا ہوں, اس سے زیادہ بات کہنا میں اپنے منصب کی توہین سمجھتا ہوں. میں نے بس کافی کچھ کہہ دیا, اور آپ یا حضرات یہاں کے حالات پہ نظر رکھیں, اور اگر یہاں کسی کا اکڑا ہوا اکڑی ہوئی گردن یا کسی کا غرور اور تکبر ماند نہیں پڑا تو پھر انشاءاللہ مجھے یہاں آنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک بھی نہیں سکتی. پھر ہم یہاں منڈی بہاؤدین میں دھرنا دیں گے, دھرنا یہاں بیٹھ جائیں گے, روڈ بلاک کر دیے جائیں گے, ٹریفک روک دی جائے گی, شہر میں ہڑتال ہوگی, مجال نہیں کوئی دکان کھل جائے, پھر ڈی سی گھر سے باہر نکل کے دکھائے, ایس پی گلیوں کا راؤنڈ کر کے دکھائے. اس لیے نہیں ایسی آپ نہیں, اس کی اجازت نہیں میں دیتا. یہ میری توہین ہے کہ میری موجودگی میں ہم لعنت کر کے اپنے کام لیں. ہم سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں, دو ٹوک بات کرتے ہیں, کسی افسر پر لعنت کی اجازت نہیں. ہم افسران کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کون ہیں. اگر تمہارے ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے یہ زبانیں خاموش ہو گئی ہوتی, یہ چلتے ہوئے کارواں رک گئے ہوتے, یہ ابھرتے ہوئے جوان بیٹھ گئے ہوتے, یہ چمکتے ہوئے چہروں کی چمک اور روشنی ماند پڑ گئی ہوتی, تو حق نواز کی صدا دنیا میں نہ گونجتی, جنگ کی گلیوں میں کہیں خاموش ہو جاتی. کون سا ظلم ہے جو نہیں کیا گیا,
کون سا جبر کا انداز ہے جو نہیں اپنایا گیا، کون سی تشدد و بربریت کی داستان ہے جو رقم نہیں کی گئی، لیکن بتلاؤ وہ کون سا موڑ ہے جہاں تم آگے بڑھے اور ہم پیچھے ہٹے، وہ کون سا نقطہ ہے کہ جس نقطے سے تم ہمیں پیچھے ہٹانے میں کامیاب ہو گئے، ہم خون دیتے گئے آگے بڑھتے گئے، اپنی جان کو مصیبت میں ڈالتے گئے، اپنے کاج کو پھیلاتے گئے، تمہاری داستان داستانوں میں نہیں ہماری آواز دنیا کے ایوانوں میں گونج رہی ہے۔ اس لیے حضرت مولانا قاری محمد نواز صاحب آپ کو بہت کچھ فرما رہے تھے اخباروں کی خبروں کے بارے میں، اخبارات تو ہے ہی بلیک میلروں کا گروہ، میرے فرشتوں کو خبر نہیں ہوتی، خبر شائع ہو جاتی، اب ہم کہتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں، ہم کیا ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا ایمان کیا ہے، ہمارا اخلاص کتنا ہے، ہم اس کو نہ ترازو میں توڑتے ہیں نہ پیمانوں سے اس کو ناپتے ہیں، ہمارے ساتھی جانتے ہیں، ہمارا رب جانتا ہے، اس لیے ہمارے یقین، ہمارے تعلقات، ہمارے آپس کی وابستگیاں اتنی ڈھیلی ڈھالی نہیں ہے کہ اخباری بیان کے ذریعے یا کسی کے کہنے کے ذریعے وہ ٹوٹ جائے، الحمدللہ اس کا کوئی اثر نہیں۔ باقی جو بات آپ کے سامنے کہتے ہیں یہی بات ہم وقت کے حکمرانوں کے سامنے بھی کہتے ہیں، جب اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، بدھ کا دن تھا، ہاں بدھ کا دن تھا، صبح کو اسمبلی کا آغاز ہوا، میرے پاس ایک ایم ایل اے آیا، اس نے کہا بے نظیر صاحب بلا رہی ہیں آپ، میں نے کہا کیا خیر تو، انہوں نے کہا کہ بیٹھی ہوئی، میں نے کہا ہم کیا کہتی ہیں، کہتے جی انہوں نے ساتھ والی کرسی خالی کرائی ہے، وہ کہتے ہیں میرے ساتھ آ کر بیٹھے، میں ادھر بات کرنا چاہتی ہوں، میں نے کہا جاؤ ان کو کہہ دو میں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، میرے ساتھ ملاقات کرنی ہے تو الگ کسی جگہ پر بات کر لوں، میں ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کر اپنے اکابر کی تاریخ پر دھبا نہیں بننا چاہتا۔ پوری اسمبلی کے ممبران آپ اپنے ایم ایل اے سے پوچھ لیجیے گا، وہ مجھے کہنے لگے کیا بات ہے، ہم تو قطار بنا کے بیٹھتے ہیں، اب ایک اٹھا تو دوسرا ہے، دوسرا اٹھا تو تیسرا ہے، آپ کو بلایا گیا آپ نہیں آئے، میں نے کہا ہم کوئی لالچی نہیں ہیں، مطلبی نہیں ہیں، تمار کوئی خواہشات کے بندے نہیں ہیں، کسی کو ہم سے کام ہے وہ ہم سے الگ بات کرے۔ چنانچہ بعد میں ملاقات ہوئی، سوال وقت کا وزیر اعظم یا وزیر اعظم کیا کر رہی ہے، سوال اس کا پہلا یہ تھا آپ اس منصب تک اتنی کم عمری میں کیسے پہنچے، میں نے کہا میں اس منصب تک اتنی کم عمری میں صحابہ کے نام کے صدقے پر، آپ کی جماعت اتنی بڑی ہے کیا چاہتی ہے اتنی جلدی بن گئی، میں کہا ہماری جماعت شیعہ کو کافر کہتی ہے، اور میں اس جماعت کا فرد ہوں جس جماعت کی لیڈرشپ حق نواز شہید نے کہا تھا کہ بے نظیر ایک کافر اور شیعہ عورت ہے، اس کا تختہ اٹھ دینا اہل ایمان ہے، اس نے کہا میں شیعہ نہیں ہوں، میں نے کہا آپ کیسے کہہ سکتی ہیں، کہنے لگی میرا باپ حنفی سنی تھا، میں حنفی سنی ہوں، سبحان اللہ حنفی کا بھی پتہ چل گیا اس کو، میں نے کہا آپ کا نکاح شیعہ نے پڑھایا، کہتے نہیں میرا نکاح اس مولوی نے پڑھایا ہے جس نے میرے ابو کی قبر پر دعا کی تھی، وہ بھی حنفی سنی ہے۔
اچھا میں نے کہا آپ کے گھر پہ چمبا کیوں لگا ہوا ہے، پنجا کیوں لگا ہوا ہے، کہنے لگے اصل میں سنی ہوں آصف شیعہ ہے، میں کیا ہماری شریعت میں شیعہ کا سنی سے نکاح نہیں ہوتا، آپ شیعہ کے پیچھے کیوں پڑے ہیں، وجہ کیا ہے، شیعہ کا کیا قصور ہے، میں نے کہا تجھے نہیں پتا، کہنے مجھے نہیں پتا، میں تو سمجھتی ہوں یہ سیاسی اختلاف ہے، یہ تو بہت بڑی لابیاں ہیں، بڑے ملک ہیں ان لابیوں کے پیچھے کام کر رہے ہیں، مسلمانوں میں لڑائی جھگڑا ڈالنا چاہتے ہیں، میں نے کہا میں اور کوئی حوالہ نہیں دیتا، خمینی کوئی قبر سے آپ تازہ تازہ ہو کر آئی ہیں، خمینی کی کتاب پڑھ، اس نے خمینی نے اپنی کتابوں میں 23 کتابوں کا مصنف ہے، 10 کتابوں میں یہ حوالے موجود ہیں، حضرت فاروق اعظم کو حضرت صدیق اکبر کو نام لے کر اس بےمان نے کافر و ملعون لکھا ہے، مجھے بتلاؤ جو صحاب رسول کفر کے فتنے لگائے اسے ہم کافر نہ کہیں تو کیا کہیں،
یہ باتیں آپ سے نہیں وزیر اعظم سے ہو رہی ہیں، یہ باتیں آپ سے نہیں کس سے ہو رہی ہیں، بولو بولو کس سے ہو رہی ہیں،
چڑھ جاتا ہوگا رنگ جن کے اوپر چڑھتا ہوگا، ہوتا ہوگا کسی کی زلف کا اسیر جو ہوتا ہوگا، آتا ہوگا اچھا کسی کو، جھنڈا
سے اترتا ہے نہ انتظامیہ کے ساتھوں سے اترتا ہے نہ کسی کے حسن اور منصب کی بنیاد سے اترتا ہے. یہ وہ جام ہے جو حق نواز شہید کے ہاتھوں سے اس قوم کو پلا دیا گیا ہے. پھر تخت اعداد میں تو چڑھ سکتے ہیں, پھر جیلوں میں تو سارا سال گزار سکتے ہیں, اور گولیوں سے سینہ چھلنی کروایا جا سکتا ہے, اپنے گھر بار بچے یتیم کرائے جا سکتے ہیں, تن من دھن کی قربانی دی جا سکتی ہے, مگر ساتھی کا نشہ تو نے پلایا ہے اترنے کا نام نہیں لیتا. جب یہ بات ہوگی کہ لگی یہ واقعی دکھا, میں نے کہا واقعی دکھا. اس نے تو اپنے آخری وصیت نامے میں, اور میں جو کہہ رہا ہوں محض کوئی شولہ نوائی جھوٹ نہیں, خدا مجھے یہیں پہ غلط کر دیا کرے, نفس بھی غلط. میں نے کہا لگی واقعی دکھا ہے, میں نے کہا واقعی دکھا ہے. اس نے تو اپنی آخری وصیت نامے میں یہ دکھا ہے کہ ایران کے لوگ, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ایران کی قوم وہ مقام حاصل کر چکی ہے, نہ ایران کی قوم پیغمبر کے صحابہ سے بہتر ہے. جب یہ سنا تو بے نظیر کہہ رہی ہے, کہنے لگی میں خمینی کو اچھا نہیں سمجھتی, میں خمینی کو اچھا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی اس لیے کہ جب سے وہ برسر اقتدار آیا ہے مسلمانوں میں لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں, ویسے میں اسلام کی خدمت کرنا چاہتی ہوں, میں اسلام کی خدمت. میں نے کہا محسوس نہ کرے تو آپ آج ہی اگر استعفیٰ دے دیں تو اس سے بڑی اسلام کی خدمت ہی کوئی نہیں. اس لیے کہ میں اب تیرے سامنے بیٹھ کر بھی کہتا ہوں عورت کی حکمرانی پر کل بھی ہمارا موقف تھا, آج بھی ہے, تا قیامت رہے گا. جو عامیہ کے لال نے فرمایا وہ میرا ایمان ہے, وہ راہ نجات ہے, وہی بات سے کامیابی ہے کہ کوئی عورت سب راہ مملکت نہیں ہو سکتی.
دنیا کا وزیر آدم.
اور میں یہ بات ٹی وی پر بھی کہہ چکا ہوں, یہاں بھی کہتا ہوں کہ اسلام نے عورت کی توہین نہیں کی یا عورت کی عظمت کو نہیں گرایا, عورت کی شرافت اتنی ہے, عورت کی تقرین اتنی ہے, عورت کو عزت کا مقام اتنا اعلیٰ ملا ہے کہ اسلام کہتا ہے صاحب عفت, صاحب حیا, صاحب ایمان, حیا وفا کا مجسم کہہ کر کوئی ایک عورت مردوں کے اتنے بڑے چنگل میں آئے, پھر ایک کہے میری مجھے ملازمت چاہیے, دوسرا کہے مجھے تبادلہ چاہیے, تیسرا کہے مجھے گراؤنڈ چاہیے, چوتھا کہے مجھے ضلع چاہیے, پانچواں کہے مجھے تحصیل چاہیے. اسلام کہتا ہے یہ عورت کی شرافت کی تجلیل ہے. اور آپ وہاں دیکھیں کہ اگر بامر مجبوری عورت کو عدالت میں جانا ہی پڑ جائے تو پھر ایک نہیں جائے گی, دو جائیں. کیوں؟ کہ عدالتیں شریفوں کا گھر نہیں, عدالتیں شریفوں کا گھر نہیں. لِتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُنثَى, تاکہ دونوں مل کر صحیح گواہی لے سکیں. اور جو مردوں میں گھر کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر دختر مشرق کا ہاتھ بدماشان مغرب کے ہاتھ میں, پہلا ہی دورہ کیا وزیر اعظم صاحبہ نے, پہلے دورے میں باہر گئی تو آپ کے ملک کے اخباروں میں فوٹو چھپے کہ ہاتھ سے ہاتھ ملایا جا رہا ہے. دختر مشرق, عزت مسلمان, عزت پاکستان, پاکستان کی خاتون اول کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں؟ بدماش مغرب کے ہاتھ میں. بڑی عزت ہے دوستو. یہ بات نہ سوچو گے تو پھر یہ بات بھی سوچ لو کہ اس کی جگہ پر آپ کی بیٹی ہو, آپ کی بہن ہو, آپ کی بہو ہو تو گوارا کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو پھر وہ بھی تو کسی کی بہن ہے, اس کو حیا نہیں تو آپ کو ہونا چاہیے, مجھے ہونا چاہیے. اگر کوئی پاگل کہے کہ مجھے کندھے میں آپ دھکا دے دو, وہ تو پاگل ہے, ہم تو نہ بنے. کوئی نبینا کہے مجھے اس راہ پہ چلا دو, اس کو تو غلط راہ نظر نہیں آتی, آپ کو تو آتی ہے, آپ کیوں چلا رہے ہیں؟ اور میں نے الیکشن میں بھی کہا تھا اگر وہ حیا چھوڑ بیٹھی ہے تو ہم بھی بے حیا ہیں جو اس بے حیا کے پیچھے لگ گئے. یہ بات ایک حیا کے خلاف ہے, وفا کے خلاف ہے, عورت کی تکریم کے خلاف ہے, عزت کے خلاف ہے, شرافت کے خلاف ہے, قوموں کی, انسانوں کی, اور ملکوں کی, اور وطنوں کی, اور علاقوں کی غیرت اور حمیت کے خلاف ہے. ہم گھر میں جا کر عورتوں سے کہے کہ دشمن سر پر چڑھ آیا ہے, ہم گھر میں بیٹھتے ہیں, چلو بیٹیو, چلو اماں, چلو بہن, یہ ہاتھ میں بندوق لو, جا کر دشمنوں سے مقابلہ کرو, ہم آرام کرتے ہیں. آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جنہوں نے عورت کی حکمرانی کو آگے بڑھایا ہے کہ تم بتلاؤ کہ جب آپ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں اپنی بہنوں کو, بیٹیوں کو, گھر والیوں کو نہیں بھیجتے تو وہ بھی تو بیٹی ہے, بیٹی بیٹی ہے مومن کی ہو یا کافر کی ہو. کیوں پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں آیا لائے گئے قیدی, نگاہ نبوت پڑی, ایک بیٹی کے سر پہ چادر نہیں تھی, پیغمبر نے اپنی کملی اتار کے فرمایا اس کے سر پہ چادر دے دو, کسی نے کہا کافر کی بیٹی ہے, فرمایا بیٹی بیٹی ہے یا مومن کی ہو یا کافر کی, تجھے تو چادر دے کر اس کو بہن چادر لے, باپ تیرا سولی پہ چڑھ گیا ہے چادر لے, گھر میں بیٹھ ہم تیرے ساتھ ہیں, باپ اس کا سولی پہ چڑھ گیا, تو نے چادر اتار کر اس کو مجمع میں لا کے کھڑا کر دیا, یہ اس کے ساتھ تعاون نہیں جاتے ہی ہے. آپ سمجھ رہا ہے تو الگ بات, بہرحال یہ میرا موضوع نہیں تھا, باتوں میں بات چل پڑی تو میں نے یہاں تک بات لے آیا ہوں کہ جو موقع اسٹیج پر ہے, جو بات چوکو چہو گرجوں میں ہے, اللہ کے فضل سے وہی بات اسمبلی اور ایوانوں میں ہے, نہ بات بدل سکتی ہے نہ انداز بدل سکتا ہے, نہ بات بدل سکتی ہے نہ انداز بدل سکتا ہے. بہرحال دفاع صحابہ کے عنوان پر آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس منعقد کی گئی ہے, دفاع صحابہ, صحابہ کرام کا دفاع آج کی اس کانفرنس کی غرض و غایت, آج کی ان کانفرنس کے انعقاد اور اس کانفرنس کو باضابطہ آرگنائز کرنے کا مقصد اصحاب رسول کا, بولو بولو اصحاب رسول کا, اصحاب رسول کا دفاع, دفاع کب کیا جاتا ہے, دفاع کی نوبت کب پیش آتی ہے, دفاع کا معنی ہے روکنا, حملہ روکنا, دفاع کا معنی ہے حملہ روکنا, یلغار روکنا, سیلاب روکنا, مخالفت کی بوچھار روکنا, اس کا نام ہے دفاع. دفاع کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ پہل دشمن کی طرف سے ہوئی ہے, دفاع دین کی حمایت پہ کیا, اس نے حملہ تیرے عقیدے پہ کیا, نصیحت پہ کیا, اس نے حملہ تیری غیرت حمیجت ایمان پہ کیا, اس نے حملہ تیری جرات جسارت اور حمیجت پہ کیا, دشمن حملہ ہے اس کی جرات سے تو دفاع کے لیے نہیں اٹھتا, تیری جراتی دے اس کی جرات ہے کہ دنیا کفر سے نکلا اور تیری سرحد پہ آیا, آ کے اس نے حملہ کر دیا اور تو دفاع کرنے کے لیے بھی سوچ رہا ہے کروں یا نہ کروں, ساتھ چلوں یا نہ چلوں, تیرے ملک پہ حملہ ہو جائے جان لٹا دیتا ہے, مال پہ حملہ ہو جائے جان لٹا دیتا ہے, جان پہ حملہ ہو جائے گھر بار لٹا دیتا ہے, لیکن ایمان پہ حملہ ہوا ہے کوئی شکر نہیں, جان مال ملک دولت سلطنت حکومت اقتدار یہ سب آرزی چیزیں, چند روزہ چیزیں, زوال پذیر ہونے والی چیزیں, فنا ہونے والا سودا, آج اقتدار ہے تو کل نہیں, آج منصب ہے تو کل, آج حکومت ہے تو کل, آج جوانی ہے تو کل, آج عزت ہے تو کل, آج مال ہے تو کل, آج دنیا ہے تو کل, آج زندگی ہے تو کل, یہ سب زوال پذیر ہونے والی چیزیں, چند روزہ چیزیں, بے قیمت چیز مار جو آنے والی سے ہے, جان جتنے جانے جا رہے ہیں, منصب ہونا اقتدار جو آنے جانے والی چیز ہے, ان پہ حملہ ہو جائے بے چین ہے پریشان ہے, پھر قانون بھی حرکت میں آتے, پھر پوری کی پوری مشنری حرکت میں آ جاتی ہے, مار جان اقتدار منصب کے حملہ ہوتے بے چین ہو جاتے, جب ایمان کے حملہ ہوتے ہیں تو بے چین ہوتا نہیں, اور مار جان تو جانے والی چیز ہے, یہ تو جا کے رہے گی, ایمان ہے تو دین ہے, ایمان ہے تو قبر ہے, ایمان ہے تو حشر ہے, ایمان ہے تو جنت ہے, ایمان ہے تو رخ مصطفیٰ کا دیدار ہے, ایمان ہے تو جانے کاسب پیار ہے, ایمان ہے تو مصطفیٰ کی شفاعت نصیب ہے, ایمان ہے تو کرم حشر کے روز سایہ ہے, ایمان ہے تو عزت ہے, ایمان ہے تو شرافت ہے, ایمان ہے تو کامیابی ہے, ایمان ہے تو رب کی جلالت کے روز میں تیرے لیے اللہ کا جمال ہے, اللہ کا دیدار ہے, تیرے لیے رب کی بارگاہ
میں سرخروئی سے کامیابی ہے, اس راستے گزرتا آسان ہے, جنت کا حصول ممکن ہے, نبی کا پاس لازم ہے, ایمان تو سب کچھ ہے, ایمان نہیں تو کچھ نہیں. صحابہ کا دفاع ایمان کا دفاع, صحابہ کا دفاع دین کا دفاع, عقیدے کا دفاع ہے, نظریہ کا دفاع ہے. صحابہ کے دفاع میں جان دینا ایسے ہے جیسے آپ نے اسلام کے لیے جان, صحابہ ہے تو اسلام ہے, اسلام اسلام اسلام. کوئی آپ سے سوال کرتا ہے اسلام کیا ہے, آپ قرآن پڑھ کر دے بتاتے ہیں یہ اسلام ہے, حدیث پڑھ کے سناتے ہیں یہ اسلام ہے, نماز روزہ حج زکات کے وسائل بتاتے ہیں یہ اسلام ہے, سچ بولنا اخلاق بومردی جرت دلیری غیرت حمیت اسلام ہے, کسی کو دھوکہ نہ دینا, نہ حصہ بھی نہ کرنا, جاتی نہ کرنا, کسی کو غلط طرح پہ نہ جاننا اسلام ہے, حلال کا رزق کمانا حرام سے بچانا اسلام ہے, یہ سب اسلام ہے. اب دوسرا سوال ہے یہ آیا کہاں سے, یہ اسلام آپ نے لیا کہاں سے, میرے باپ نے سکھایا, استاد نے سکھایا, اس کو کس نے سکھایا, چلتے چلیے چلتے چلیے ایک وقت آئے گا کہ تیرا دین تیرا اسلام تیرا عقیدہ تیرا نظریہ صحابہ کیا صحابہ احترام کے وجود کا لازمی طور پر ایک وقت آئے گا ضرورت مند بنے گا, اصحاب ہوں گے اسلام ہوگا, صحابہ ہوں گے دین ہوگا, صحابہ ہے نماز ہے, صحابہ ہے روزہ ہے, صحابہ ہے حج ہے, صحابہ ہے تو زکات ہے, صحابہ ہے تو سب کچھ ہے, صحابہ نہیں تو کچھ نہیں. مجھے نہیں سمجھ میں آتی کیسے چند صوفی لوگ یہ کہتے ہیں, چھوڑو جن جھگڑوں کو, نماز پڑھو روزہ رکھو بس ٹھیک ہے, صوفی صاحب چھوڑو ان جھگڑوں کو, نماز روزے کی بات تو بہت بڑی ہے, ابھی نماز سے پہلے جو وضو کرنے بیٹھا ہے, جس وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی, یہ بتلا کہ یہ وضو تجھے کرنا کس نے سکھایا, کہتا ہے وضو کی سنت کلی کرنا ہے, کس نے بتایا کہ کلی کرنا سنت ہے, تین مرت محمود ہونا سنت ہے, کس نے بتلایا کہ تین مرت محمود ہونا سنت ہے, داڑھی میں انگلیاں پھیرنا, سر کا مسا کرنا, پاؤں دھونا, تین مرت میں مسا کرنا سنت ہے, کس نے بتلایا, وضو کرتے وقت صرف پاؤں دھو کے نماز کیوں نہیں پڑھنے لگ گیا, ہاتھ دھو کے نماز کیوں نہیں پڑھنے لگ گیا, صرف چہرہ دھو کے نماز کیوں نہیں پڑھنے لگ گیا, صرف ساتھ سر پہ ہاتھ پھیر کر نماز کے لیے کیوں نہیں کھڑا ہوا, تمہیں کس نے بتلا کہ پہلے ہاتھ دھو, پھر کس نے بتلا کرسی کر, پھر کس نے بتلا ناک میں پانی ڈال, پھر کس نے بتلا چہرہ دھو, پھر کس نے بتلا کڑھائی میں سماپت ہاتھ دھو, پھر کس نے بتلا آدھے سر چٹائی سر کا مسا فرض ہے, پورے سر کا مسا کر, کس نے بتلا کڑھا کا مسا کر, کس نے بتلا چندن کا مسا کر, کس نے بتلا پاؤں دھو, صحابہ نے بتلایا, صحابہ ہے تو وضو ہے, صحابہ نہیں تو وضو, یہی جماعت تجھے بتلائے گی کہ پیغمبر وضو کیسے کرتے تھے, پیغمبر کی ادا کو محفوظ کرنے والی جماعت صحابہ ہے, پیغمبر کے لبوں سے نکلنے والے حروف کو کتابوں کی شکل میں تیرے سامنے پیش کرنے والی جماعت صحابہ ہے, قربان جائیں صحابہ کرام کے, صرف لفظوں کی حفاظت نہیں وہ انداز بھی محفوظ کیے, اس جگہ کا نام بھی محفوظ کیا, وہ اشارے بھی, آج بھی حدیثوں میں ایک حدیث حدیث مصافحہ ہے, کیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سگے سے کہتے ہیں ادھر آؤ ہاتھ لاؤ, وہ اپنا ہاتھ دیتے ہیں, اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں دے کر فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ, بیٹھ جانے کے بعد فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے مجھے بلایا تھا, میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر یہ ارشاد فرمایا تھا, اب میں پیغمبر کی حدیث اسی انداز میں تجھ تک پہنچاتا ہوں, اس شاگرد نے اپنے شاگرد کو مسافر کے انداز میں حدیث پڑھائی, اس نے اپنے شاگرد کو مسافر کے انداز میں حدیث پڑھائی, اور صدیاں چادر گزر گئی, آج بھی حدیث مسافہ کو استاد شاگرد کا ہاتھ پکڑ کر حدیث مسافہ بیان کرتا ہے, انداز انداز حالات, کسی نے کہا حضور نے ایسے انگلیاں اٹھائی تھی, کسی نے کہا پیغمبر کا چہرہ اس طرح آسمان پر اٹھا تھا, کسی نے کہا خطبہ حجت الوداع میں رسول اللہ نے آسمانوں کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ میں نے تیرا دین پہنچا دیا ہے, یہ انداز سارے کے سارے گرامی قدر سامع، اگر آپ تھک گئے ہیں تو پھر ختم کر دیتے. ساری رات بات تو نہیں سنا سکتا، ساری رات سفر ہم نے ضرور کرنا ہوتا ہے، آخر کسی اور کے پاس بھی تو جانا ہے. جو ساتھی تھک گئے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ ابھی تھوڑے سے جا سکتے ہیں، ابھی مجھے کوئی نہیں. ویسے میں ساری تقریر بغیر کسی کے اس میں بیٹھنے کی حرکت برکت کے بغیر بھی کر سکتا ہوں، لیکن تقریر کا اس وقت تک نہ کرنے کا مزہ آتا ہے نہ سننے کا مزہ آتا ہے جب تک آدمی دلجمی کے ساتھ نہ سنے. دفاع صحابہ، اصحاب رسول کا دفاع اسلام کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع دین کا دفاع ہے. آئیے اس بات کی طرف، صحابہ کا دفاع صرف ہم نہیں، صحابہ کے دفاع کا کام صرف سپاہ صحابہ نہیں، صحابہ کا دفاع تو خود اللہ کے رسول نے کیا. اپنے صحابہ کا دفاع خود پیغمبر اسلام نے کیا. سینکڑوں واقعات، بے شمار لاتعداد واقعات حضور صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں. صحابہ کا دفاع تو خود اللہ نے کیا، صحابہ کا دفاع تو خود اللہ نے کیا. آئیے دیکھیے حضور نے کیسے دفاع کیا، اللہ نے کیسے دفاع کیا. جو کام خود رسول اللہ نے کیا ہو، جو کام خود اللہ نے کیا ہو، وہ کام کرنا اسلام ہے یا نہیں ہے، وہ کام کرنا دین ہے یا نہیں ہے. دفاع کیا خود. ایک شخص آیا، آ کر پیغمبر اسلام کی خدمت میں حضرت ابو بکر کی شکایت کی، کچھ شکوے کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اسی وقت جواب دے دیتے، اٹھے اپنی جگہ سے ممبر پہ تشریف لائے، سب کو جواب فرمایا اور جواب فرما کر فرمایا کیا بات ہے، تم میں سے کچھ لوگ میرے پاس ابو بکر کے شکوے کرتے ہیں، ابو بکر کی شکایت کرتے ہیں، کیا دنیا کے لوگوں، کیا مجھے ماننے والے، تم ابو بکر کے بارے میں اپنی زبان بند کر کے میرے دل کو سکون نہیں دے سکتے. ابو بکر کچھ کہے، آج کے بعد میرے پاس آ کر ابو بکر کی کوئی شکایت نہ کرے کہ میرا دل دکھتا ہے، کوئی میرے پاس شکایت نہ لے کر آئے. آپ اس کی تفصیل میں جائیں گے تو شکایت لانے والے بھی کوئی کم نہیں تھے، لیکن فرمایا میں ابو بکر کی شکایت نہیں سن سکتا. اللہ نے ایک دن ہے حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ آئے اور حضرت ابو بکر کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے اوپر ایک چادر لی تھی، جیسے چادر کے اوپر چادر کندھے کے اوپر ڈال دیتے، جہاں سے چادر کے اوپر چادر ڈالی تھی وہاں سے آ کے پکڑا، پکڑ کر اٹھ کھڑا ہو، کھڑے ہو گئے. کہنے لگے تمہیں کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، تو اپنا مال ان غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے میں صرف کرتا ہے، تو اپنا مال مسلمان غریبوں کے لیے تقسیم کرتا ہے، تو اپنے مال سے ان کالے کلوٹے غلاموں کو خرید کے آزاد کرتا ہے. ابو بکر اگر تمہیں سرداری لینی ہے، عزت لینی ہے، تو اپنا مال غریبوں پر خرچ کرنے کی بجائے امیروں پہ خرچ کر. گویا کے باپ نے یہ سمجھا کہ اس کے بیٹے حضرت ابو بکر اپنا مال غریبوں پہ خرچ اس لیے کرتے ہیں کہ مجھے جاہ و منصب، عہدہ و حشمت، سرداری اور جاگیرداری، ولیرا شاہی یا عزت یا وقار مل جائے. حضرت ابو بکر نے جب یہ بات سنی تو بڑا صدمہ ہوا کہ میرا باپ بھی یہ کہنے لگ گیا کہ غریبوں پہ مال خرچ مت کر، امیروں پہ کر. دل گرفتہ ہوئے، پریشان ہوئے. اللہ کو صدیق اکبر کا باپ کی باتوں سے دل گرفتہ ہونا بھی برداشت نہ ہوا. حضور کی خدمت میں آئے، سرکار طیبہ مسکرا رہے تھے، فرمایا ابو بکر کیا بات ہوئی ہے، آج تیرے لیے اللہ کی طرف سے آیات نازل ہوئی ہیں. لب کی غو اوج ہی رب ہل آلہ، کہ ابو بکر سے کہہ دیجئے کہ تو ہی تو وہ انسان ہے کہ جس کا مال صرف اگر خرچ ہوتا ہے تو اپنے رب کی رضا کے لیے ہوتا ہے، تیرے مال کے خرچ کرنے میں کوئی لالچ، کوئی تما، کوئی رس، دنیا کے منصب، جاہ و جلال کی طرف کا کوئی ذرہ شیبہ نہیں. تیرے مال کے ایک ایک پیسے کے خرچ کرنے میں مقصد رب کی رضا کو حاصل کرنا ہے, اور رب تیرے دل کی کیفیت کو جانتا ہے. اللہ تیرے دل کی کیفیت کو جانتا بھی تھا جب تک وہ اپنے پیغمبر کے ذریعے سے تجھے آگاہ کر دیتا, مگر تیرے خلوص کو, تیرے صدق نیت کو, تیرے اخلاص کو اللہ اپنے قرآن کی آیتوں کی شکل میں اتارا ہے تاکہ قیامت تک کی انسانیت قرآن پڑھتی رہے, تیرے خلوص کی گواہی دیتی رہے, تیری صداقت کے گنگاتی رہے. اللہ فرمائے کہ ابو بکر مال اس لیے خرچ کرتا ہے الابتغاء وجہ ربہ, اپنے رب کی رضا کے لیے ابو بکر مال خرچ کرتا ہے. ایک اللہ کا فیصلہ ہے, دوسری طرف ایران کا بدباش, ایران کی سرزمین پر جنم لینے والا کفر قدر فریب شیطنت کا وہ پلیل ترین کہہ کر وہ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے مال دولت اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ پیغمبر کے بعد حکومت اور اقتدار مل جائے. اللہ فرماتے ہیں میری رضا کے لیے کیا تھا, خمینی کہتا ہے اقتدار کے لیے کیا تھا. خمینی نے بنائے کہ ایک وقت آیا کہ جب مکہ مدینہ کے منافقوں نے کہا, یہ بات ذہن میں رکھی ہمیشہ, آج کل بہت سارے سمجھانے والے خاص طور پر افسران کا طبقہ ایسا سمجھائے گا جیسے ہم سے بڑے علامہ ہیں, کہتے ہیں مولوی صاحب بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی صحابہ کو برا کہتا ہے اپنی زبان خراب کرتا ہے, اپنی آخرت خراب کرتا ہے. کچھ زیادہ کہہ دیں گے, دیکھو جی صحابہ تو آسمان رسط و ہدایت کے تارے ہیں, اگر کوئی تارے کی طرف ستارے کی طرف منہ کر کے تھوکے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا, وہ منہ اس کے وہ تھوک اس کے منہ پہ آئے گی جس کا اپنا چہرہ خراب ہوگا. اس لیے آپ چھوڑیں, قیامت کا دن آنے والا ہے, اللہ ان سے خود حساب لے گا, ہمیں جواب دینے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں نہیں کہتے, ہمیں نہیں جواب دینا چاہیے. یہی بات ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ جواب دینا چاہیے یا جواب دینا نہیں چاہیے. ہر آدمی صبح کو جائے قرآن مجید ترجمے والا لوگ, پہلا پارا سورہ بقرہ دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے منافقوں کا تذکرہ ہے. فرمایا ان منافقوں سے کہا, جب ان منافقوں سے کہا گیا اے منافقو ویسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ لائے, ویسا ایمان لاؤ جیسے منافق کون ہے؟ آپ کہتے ہیں جی کلمہ پڑھنے والا اور کافر, وہ نماز پڑھتے ہیں اور کافر, وہ روزہ رکھتے ہیں اور کافر, آپ ان کی بات کرتے ہیں. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی پیغمبر کے پیچھے بھی نماز پڑھے, پیغمبر کے دور میں بھی روزہ رکھے, پیغمبر کے لشکر کے ساتھ مل کر احد کے میدانوں میں 300 جانسار عبداللہ ابن ابی ساتھ لے جائے, یا مختلف امور پر پیغمبر کا ہم رکاب ہو کر چل پڑے, زبان سے کلمہ پڑھے, زبان سے قرآن پڑھے, روزہ رکھے, نماز پڑھے, حج کرے, زکات دے, اگر صحابہ کو نہیں مانتا تو مومن نہیں ہے. مومن, اور قرآن نے بھی ضابطہ بتلایا کہ کسی آدمی کے ایمان کو نماز کے ذریعے نہ پرکھ, نماز کے ذریعے خاص طور پر منافق کو, روزے کے ذریعے نہ پرکھ, حج کے ذریعے صحابہ کے ذریعے پرکھ, صحابہ کے ذریعے پرکھ. آمنو کما من الناس, ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ لائے. اب دیکھیے جو منافق نماز پڑھ گئے, روزہ رکھ گئے, جہاد پہ چلے گئے, حج پہ چلے گئے, جب صحابہ کی باری آئی پھر منافقت کا پردہ اتر گیا. منافقوں نے جواب دیا انومن کما من السفہا, کیا ہم ویسے ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائے؟ نہیں سمجھا. منافقوں نے صحابہ کرام پہ تبرہ کیا, صحابہ کرام کی توہین کی, پیغمبر کے زمانے میں حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے منافقوں نے, روزہ رکھنے والے منافقوں نے, حج کرنے والے منافقوں نے, زکات دینے والے منافقوں نے جب حضور کے صحابہ کو بے وقوف کہا, اب دیکھو کہ حضور خاموش رہے تو ہم بھی خاموش رہتے ہیں. اب ہم بارگاہ نبوت میں 10 سوال کرتے ہیں, اللہ کے نبی آپ کے صحابہ کو بے وقوف کہا گیا ہے, تبرہ ہو چکا ہے,
آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں من سبا صحابی فجلی تو، جو میرے صحابہ کو گالی دے اس کو سرے لگاؤ. لیکن حضور یہ تو آپ کا فیصلہ ہے، جو گالی دے یہ تو سزا ہے، یہ بھی تو بتلایا جائے کہ وہ خود کیا ہے. وہ خود فرمائے یہ فیصلہ میں اللہ سے لے لیتا ہوں. یہ فیصلہ اب اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا، قرآن پاک کی آیتوں میں موجود ہے، صبح کو جا کر پڑھ لیجیے. اصحاب رسول کو منافقوں نے بے وقوف کہا. اب ایک جواب یہ ہو سکتا تھا کہ نہیں منافقوں تم نے بڑی زیادتی کی، میں قیامت کے دن تم سے نمٹ لوں گا. تم نے بڑی زیادتی کی، میرے عذاب کے لیے تیار رہو. ایک جواب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نہیں صحابہ عقل مند ہے، صحابہ صاحب فراست ہیں، صحابہ سب سے زیادہ دانش فہم و فراست کے مالک ہیں. یہ بھی جواب نہیں دیا، وہ بھی جواب نہیں دیا. جواب میں یہ کہا صحابہ کو بے وقوف کہنے والو آگاہ رہو کہ تم ہی بدترین بے وقوف ہو، تم ہی بدترین، بولو تم ہی بدترین. اللہ نے ایک ضابطہ بتلا دیا کہ جو صحابہ کو برا کہے حقیقت میں وہ برائی اسی میں ہوتی ہے، حقیقت میں وہ برائی، جو صحابہ کو بے وقوف کہے وہ خود بدترین، جو صحابہ کو ظالم کہے وہ خود بدترین، جو صحابہ کو غاصب کہے وہ خود بدترین، اور جو صحابہ پیغمبر کو کافر کہے وہ خود بدترین کافر ہے. قرآن کا یہی فیصلہ ہے. لیکن کوئی آدمی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ جی کافر کا لفظ تو قرآن میں نہیں آیا، اور خاص طور پر جو لوگ یہ کہتے ہیں جی کلمہ پڑھنے والے کو کافر کہیں، کیسے کہیں کلمہ پڑھنے والے کو کافر؟ اٹھاؤ 28 پارہ سورہ منافقون پڑھیے. فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك، منافق آ کر یہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں. آپ اللہ کے حضور سے آ کر منافق کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے. یہ جو انہوں نے حضور کو کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ سچ کہا یا غلط کہا؟ کیا کہا؟ حضور اللہ کے رسول تھے یا نہیں تھے؟ منافقوں نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں ہم گواہی دیتے ہیں، یہ سچ کہا یا غلط کہا؟ اللہ فرماتے ہیں سنو، واللہ یشہد ان المنافقون لکاذبون، میں گواہی دیتا ہوں کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں. ان المنافقین، میں گواہی دیتا ہوں کہ منافق، توجہ نہیں رہی، منافقوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے، اللہ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹ بولتے ہیں. منافقوں نے کیا کہا تھا؟ ان کا آپ اللہ کے، اور حضور اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہیں؟ تو منافقوں کا کہنا صحیح تھا یا غلط تھا؟ اب الیکشن کرا لیں. ہاں بھائی، منافقوں کا کہنا غلط یا صحیح؟ جو صحیح کہتے ہیں وہ کرا کریں، جو غلط کہتے ہیں وہ کرا کریں. حضور اللہ کے رسول نہیں تھے، انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، وہاں دل کا تو لفظ ہے اب کہنا بغیر استادوں کے کام چلتے ہیں. منافق کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے، اللہ فرماتا ہے میں گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹے ہیں. کیسے؟ کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اوپر اوپر سے کہہ رہے ہیں، ان کا کردار، ان کا عمل، ان کا باطنی عقیدہ، ان کا نظریہ، یہ اس بات کا غمازی کرتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، فراڈ ہیں، مکار ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، دھوکے باز ہیں، دعواز ہیں. یہ منافق لوگ زبان سے آپ کو رسول بھی کہیں تب بھی جھوٹے ہیں، آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھیں تب بھی جھوٹے ہیں، سر پہ قرآن رکھ کے قسم اٹھائیں تب بھی جھوٹے ہیں، جہاد میں جائیں تب بھی جھوٹے ہیں. منافق کا نماز روزہ حج زکات کوئی ویلیو نہیں رکھتا، کوئی ویلیو. اور آپ ہمارے پاس بعض آ جاتے ہیں جی نماز تو پڑھتے ہیں،
وہ روزہ تو رکھتے ہیں. کن لوگوں کی نماز روزہ جو یہ کہیں کہ رب بھی بھول جاتا ہے, جو یہ کہیں کہ وحی لانے والا فرشتہ بھی بھول گیا, جو یہ کہیں آمنہ کے لال آخری نبی نہیں بلکہ 12 امام ایسے آئے جن پر وحی جاری رہی, جو شریعت کو بدل سکتے تھے, جن کے اوپر احکام اور آتے رہے, جو نبیوں سے بڑا مقام رکھتے تھے, اللہ کی وحدانیت کے منکر, پیغمبر کی ختم نبوت کے منکر, 144,000 کے مابیش انبیاء علیہ السلام کے گستاخ, قرآن کی عصمت کا انکار کرنے والے, نبی کی عظمت کو, اصحاب رسول کو توہین کا تباہی کا نشانہ بنانے والی قوم, اور زنا کو متا کے نام سے جائز نہیں ثواب نہیں بات سے اجر قرار دینے والی قوم, اور جھوٹ کو تکیہ کے عنوان پر بات سے اجر و ثواب قرار دینے والی قوم, منافق بدل بےغیرت کائنات کے بدترین بد اخلاق لوگ آج کلمہ پڑھ کے کہیں ہم مسلمان ہیں, ان جیسا کائنات میں کافر کوئی نہیں. اور تم یہ سمجھتے ہو شاید تمہارے سجل فریب کے یہ پردے ہم کسی کے ڈر اور خوف کی وجہ سے یا قانونی پابندیوں اور قانونی سکموں یا قانونی رکاوٹوں کی وجہ سے اٹھانے سے غریب کریں گے. یہ ایک قانون نہیں, سابقہ حکومت نواز شریف نے بھی یہ بات طے کر لی تھی, وہ ایک بل میرے بل کے مقابلے میں لائی تھی انسداد فرقہ واریت کے نام سے, ایک بل انہوں نے اسمبلی میں پیش کر کے ایڈمٹ کر کے وہ قائمہ کمیٹی کے پاس بھیج دیا تھا, جس بل کا مقصد یہ تھا کہ کسی کو ہم کافر نہیں کہنے دیں گے, جس کا مقصد یہ تھا ہم شیعہ کو کافر نہیں کہنے دیں گے, کافر کہنے والی جماعت کو توڑ دیں گے, کافر کہنے والی جماعت کے عہدیداران کو جیل میں بند کر دیں گے, کافر کہنے والی جماعت کے عہدیداران کی ضمانت نہیں ہو سکے گی, جب تک حکومت رہے گی وہ جیلوں میں بند رہیں گے, یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں, یہاں تک کہ عقیدہ نظریہ چھوڑ دیں, یہاں تک کہ ان کی جلغار رک جائے, یہاں تک کہ ان کی آواز بیٹھ جائے, یہاں تک کہ ان کے بڑھتے ہوئے قدم ٹھہر جائیں, یہاں تک کہ معافی مانگ کر واپس چلے آئیں, اس وقت تک چھوڑا نہیں جائے گا. اور کبھی وزیر اعظم نے کہا تھا جو شیعہ کو کافر کہے گا میں سولی پر لٹکا دوں گا, ہم نے تب بھی کہا تھا اب بھی کہا ہے جب تک زندہ رہیں گے کہتے رہیں گے شیعہ کو کافر کہنے کے جرم میں سولی آتی ہے چڑھ جائیں گے, موت آتی ہے قبول کر جائیں گے, ہتکڑی آتی ہے پہن جائیں گے, بیڑی آتی ہے لے جائیں گے, جہر آتی ہے سہ جائیں گے, جو قربانی دینا پڑی جو چلے جائیں گے, عزت کے کفر پہ سوتے بازی نہیں کریں گے. جو شیعہ اگر شیعت کو اسلام اور ایمان کو اپنے آپ سے چسپاں کروانے کا شوق ہو اسے اصحاب رسول کے دروازے پہ آنا ہوگا. وہ یہ کہے کہ میں شیعہ بھی ہوں اور میں تبرہ نہیں کرتا, ہم نہیں مانتے کہ کتا بھی ہو اور بھونکتا نہ ہو. وہ یہ کہے میں شیعہ بھی ہوں اور قرآن پاک کی عصمت کا عقیدہ بھی رکھتا ہوں, ہم نہیں مان سکتے کہ کوئی غلاظت میں بھی داخل ہو اور کہے میرے کپڑے پاک ہیں, ہم نہیں مان سکتے کہ کوئی یہ کہے میں شیعہ بھی ہوں اللہ کے بارے میں بدا کا عقیدہ نہیں رکھتا. پھر سوال یہ ہے تجھے اپنے اپنے آپ کے ساتھ لفظ شیعہ کو ٹانکنے اور چسپا کرنے کی ضرورت کیا ہے, کیونکہ شیعت اور کفر ایک نام ہے, شیعت اور تجن ایک نام ہے, شیعت اور فریب ایک نام ہے, شیعت اور استدار ایک نام ہے, ایک کتاب ہے, ایک ضابطے, ایک نقطے, ایک اصول ہے, ایک موڑ ہے, جہاں شیعت ہوگی کفر ہوگا, تجن ہوگا فریب ہوگا, شاطمت ہوگی بدماشی ہوگی, اسلام کے خلاف تاریخ ہوگی, شیعت کفر جدا جدا نہیں ہو سکتے. اگر کسی نے مسلمان ہونا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہلانا ہے وہ کہے کہ شیعت کفر کا نام ہے, میں شیعہ عقائد سے اور شیعت کے تمام لیڈروں پوپ اور پادریوں سے برات کا اعلان کرتا ہوں, سارے کافر تھے آج کے بعد میں مسلمان معاہل سنت وال جماعت سے تعلق رکھتا ہوں, تب تیرا اسلام لانا قبول ہے, اس سے پہلے کوئی گنجائش نہیں. کہا 72 گھنٹے میں بٹو مسلمان کیسے ہو گیا, بٹو جیسے مسلمان ہوا وہ طریقہ تمہیں اختیار کرو تمہیں 72 سیکنڈ میں کر دیں گے. بٹو پتا چلا کہ قادیانی ہے, پھر مسلحت کی چادر نہیں اوڑی, پھر اندرونی خانہ سودے بازی نہیں کی, پھر کسی کی شہ پر کوئی نعرہ نہیں لگایا. جب ایک بات سامنے آئی کہ ربوا سے شائع ہونے والی سالانہ امدادی فہرست اس میں وٹو کا نام ہے, قائد اسپاہ صحابہ نے تمام خوف و خطرات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ پی پی جیت چکی ہے, پی ڈی اے کا یہ اتحاد حکومت بنا رہے گا, برملا طور پہ کہا ایک شخص قادیانی بھی ہو اور پھر وزارت اولیاء کی کرسی پہ بیٹھ جائے ہم زندہ ہوں گے نہیں بیٹھنے دیں گے. یہ اعلان کیا اور آواز میں قوت تھی, بیان میں جان تھی, ورنہ یہ بیان تو مسلم لیگ بھی دیتے رہے. کسی نے نوٹس لیا ان بیانوں کا؟ لیکن جو بیان دیا گیا تو پھر آیا اس نے کہا قصور کیا ہے, غلطی کیا ہے؟ ہم نے کہا یہ تیرا نام. اس نے کہا حلف لے لو. آج سے 5-7 سال 85 میں یہ نام اسی صفحہ پر اسی جگہ سے چھپا تھا. میں نے اس وقت بھی کہا تھا میرے باپ نے پیسے دیے ہیں میرے نام سے, میں نے نہیں دیے. ہم نے کہا اسی پر بے بات نہیں بنے گی. تمہارا ابو قادیانی ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کو مانتے ہو؟ کہتے نہیں. تیرا ابو مانتے؟ کہتے مانتے. لکھ, مرزا غلام احمد قادیانی کافر تھا, مرتد تھا. جو اس پر ایمان لائے تیرا باپ بھی ہو وہ بھی کافر ہے مرتد ہے. لکھ اپنے ہاتھ سے, تحریر ہوئی, قادیانی کافر, جو اس پر ایمان لائے وہ بھی کافر, جو اسے نبی مانے مسلم مانے مجتہد مانے وہ بھی کافر, مسیح موعود مانے مادی مانے وہ بھی کافر, جو ان لوگوں کو مسلمان مانے وہ بھی کافر. میرا عقیدہ ختم نبوت پر 1400 سال والے مسلمانوں کا, حضور آخری نبی آخری رسول آخری امت, کوئی امت نہیں کوئی رسول نہیں. جو مرزے کو مانے وہ بھی کافر, مرزا خود بھی. لکھ دیا, دستخط ہو گئے, ضدی نہیں تھے, سیاسی مسئلہ نہیں تھا. جب لکھ دیا تو ہم نے کہا جاؤ اب ہم کہیں گے کہ تجھ قادیانی نہیں ہے, اب ہم کہیں گے تو قادیانی. لوگ کہنے لگے 72 گھنٹے میں کیسے ہو گئے؟ ساجد نقوی نے کہا 72 گھنٹوں میں کیسے قادیانی مسلمان ہو گیا؟ میں نے کہا تو آ 8 سال سے تمہیں کافر کہہ رہے ہیں, کفر کے نعرے لگا رہے ہیں, تجھے کافر کہا, بدترین کافر کہا, ذلیل ترین کافر کہا, تجھے نہیں تیری ساری برادری قوم کو کہا, پر ملا ڈنکے کی چوٹ پہ کہا, موت کے بندے کو دیکھ کر کہا, تختہ دار پہ جھول کر کہا, گولیاں سینوں میں کھا کر کہا, اپنے رگوں کا خون بہا کر کہا, جیلوں میں جا کر کہا, ہتھ کڑی پہن کر کہا. تو آ اور آ کر کہ دنیا بھر کا شیعہ کافر ہے, خمینی کافر ہے, کلینی کافر ہے, مجوسی کافر ہے, توسی کافر ہے, تبرسی کافر ہے, اور دیگر تمہارے پوپ پال پادری سب شیعہ مجتہد, چھوٹے وڈیرے, بچہ بوڑھا جوان, مرد عورت سب کافر ہیں. جو ان کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہیں. میرا شیعہ سے کوئی تعلق نہیں, تجھے 72 سیکنڈ میں مسلمان کر دیں گے. اس علاقے کا کوئی شیعہ مسلمان بننا چاہتا ہو 72 سیکنڈوں میں اللہ کے فضل سے بنا دیں گے. 72 سیکنڈ بھی زیادہ ہیں, اس سے بھی جلدی بنا دیں گے. صرف اتنا کہا دنیا بھر کے شیعہ کافر ہیں, میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. میں نبی کے صحابہ کا نوکر خادم, اسلام کا سچا سپاہی, اہل سنت والجماعت سے تعلق ہوں. پر کلمہ لا الہ الا اللہ رسول اللہ تیرے تجھے مسلمان نبی لکھتے تھے. کوئی دیر لگی؟ آ میدان میں اور آئے کچھ لوگ, زندگیاں سوار گئے, کچھ لوگوں کی سنور رہی ہیں, جن کے اللہ تعالیٰ نے مقدم میں رکھا ہے انشاءاللہ سنور جائیں گی. نہ بھی سنوری تو کچھ لوگ کہتے ہیں, یہ بھی ایک عجیب تانا ہے. کہنے لگے جی تم سوائے کافر بنانے کے کچھ اور بھی کام کرتے؟ پھر ایک اور, حضور تو مسلمان بنانے کے لیے آئے تھے تم کافر بنا رہے, حضور مسلمان بنانے کے لیے آئے تھے تم کافر بنا. حضور نے کافروں کو کافر نہیں بتایا؟ حضور جیسے مسلمان بنانے کے لیے آئے تھے, پھر مسلمانوں کے علاوہ باقیوں کو کافر بتانے کے لیے بھی آئے تھے. قل یا ایھا الکافرون, کیا مطلب؟ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب, کیا مطلب؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم, کیا مطلب؟ لعنت اللہ علی الکافرین, کیا مطلب؟ ایوہ الکفار جاہد الکفار والمنافقین، کیا مطلب؟ یہ کافر 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 جگہ جگہ قرآن مجید میں موجود ہے، یہ کافر دل کو کہا گیا ہے. اگر یہ کافر کسی آسمانی مخلوق کو کہا گیا ہے اور مکہ کے سرداروں کو نہیں کہا گیا تو پھر بتلا کن کافروں پہ لعنت کی گئی، کن کو کہا گیا ہے کافروں، کن کے بارے میں کہا گیا ہے کافروں سے لعنت. کافروں کو کافر بتلانے کے لیے، ان کے چہرے بے نقاب کرنے کے لیے پیغمبر آئے کہ مومن کون ہے کافر کون ہے. کہنے لگے جی ہم تو نیک کام کر رہے ہیں، ہم تو کافروں کو مسلمان بنا رہے ہیں، ہم تو کافروں کو مسلمان. یہ کام بے شک بہت بڑا کام ہے. سوائے صحابہ کے بارے میں یہ نوٹ کرو، دو کام ہیں، ایک سیلاب آ رہا ہے، طوفان ہے، پانی کا بکھرا ہوا ایک جوش اور ولولے پر مبنی ایک بہت بڑی پانی کی سیلاب کی شکل میں ایک یلغار آ رہی ہے. اس نے شہروں کو لپیٹ میں لے لیا، دیہاتوں کو لپیٹ میں لے لیا، لوگ بے گھر ہو گئے، لوگ پانی میں غرق ہو گئے، مکان ٹوٹ گئے، دیواریں ٹوٹ گئیں، گھر ٹوٹ گئے، مسجدیں ٹوٹ گئیں، صفا ہو گیا، ہر چیز چچل میدان بن گئی. ایک یہ ہو رہا ہے. ایک جماعت اٹھی، اس نے ڈوبنے والوں کے لیے نئے گھر بنانے شروع کر دیے، ایک شہر بنا لیا، ایک دیہات بنا لیا، ایک گاؤں بنا لیا. آؤ یہاں بیٹھ جاؤ. ایک جماعت اٹھی، اس نے یلغار کا رخ موڑ دیا، اس نے سیلاب کو واپس دریا میں بند کر دیا، اس نے بکھرے ہوئے سیلاب کے سامنے سد اسکندری کھڑی کر دی. ایک جماعت نے کچھ شہر بنائے، کچھ مکان تعمیر کیے، کچھ دیہات تعمیر کیے، ایک جماعت نے اس بڑھتے ہوئے سیلاب کو روک کر ہزاروں شہر بچائے، ہزاروں دیہات بچائے، ہزاروں مکان بنائے بچائے. بنانے والوں نے بھی بڑا کام کیا اور بچانے والوں نے تو اس سے بھی بڑا کام کیا. کچھ لوگ مسلمان بنا رہے ہیں لیکن سپاہ صحابہ مسلمانوں کو کے عقیدے کو بچا رہی ہے. اسلام کے نام پر مسلمانوں کو کافر بنانے کی تحریک جو خمینی کی سرکردگی میں ایران سے اٹھی تھی، اسلام کے نام پر مسلمانوں کو کافر بنانے کی جو کوشش کی گئی تھی، اگر سپاہ صحابہ آج نہ اٹھتی، یقین جانے آپ کے ملک کے کتنے وکیل، کتنے پروفیسر، کتنے سیاستدان، کتنے لیکچرار، کتنے پڑھے لکھے لوگ، کتنے اسٹوڈنٹ، کتنی جماعتیں، کتنے دیندار لوگ آج خمینی کو اسلامی انقلاب کا لیڈر کہتے، اسے اپنا پیشوا مانتے اور اس کی کتابوں کو پڑھ کر صحابہ کو کافر سمجھتے اور اپنے ایمانوں کا جنازہ اٹھا دیتے. اسلام کے نام پر بڑھتے ہوئے کفر کے راستے روک کر ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے ایمان کو بچانے کا اعزاز سپاہ صحابہ کو حاصل ہے. کسی نے چند سو مسلمان بنائے، سپاہ صحابہ نے کروڑوں مسلمانوں کے ایمان بچائے. مسلمان بنانا بھی بڑی بات ہے اور ہزاروں کے ایمان بچانا بھی بڑی بات ہے. سپاہ صحابہ عقیدہ اور نظریہ کے تحفظ، مسلمانوں کے ایمان کو بچانے والی جماعت کا نام ہے. یہ عالمی جنگ ہے. آج کفر دنیا بھر میں اسلام کے نام سے پھیل رہا ہے. ہم یہ عزم لے کر آئے ہیں دنیا کے کونے کونے میں ایران کے سے جلنے والا کفر آج چائنا میں، آج رشیا میں، نئی آزاد ہونے والی ریاستوں میں، یورپ میں، افریقہ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، پولینڈ میں، ہالینڈ میں، آج مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، خمینی کا یہ کفریہ لٹریچر اسلام کے عنوان پر ایران کے کروڑوں اربوں روپے اور ڈالروں کے بنیاد پر سرکاری پریس پر شائع ہو کر دنیا کو اسلام کے نام پر کافر بنا رہا ہے. اس بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کے لیے، کفر کی آدھی کے راستے میں رنگ باندھنے کے لیے، کفر کے سیلاب کے راستے میں سد اسکندری ہار کرنے کے لیے، اس کفر کے چہرے سے پردے ہٹانے کے لیے، کفر کے چہروں کو بے نقاب کرنے کے لیے، کفر کی جلغاہ کو روکنے کے لیے، مسلمانوں تمہارے عقیدہ نظریہ کے تحفظ کے لیے، یورپ، افریقہ، برطانیہ، امریکہ، چائنا، انڈیا، بنگلہ دیش سے لے کر ساحل سمندر سے لے کر دنیا کے ایسے کونے تک ایک ایک مسلمان کے عقیدہ نظریہ کو بچانے کے لیے جو جماعت میدان میں آئی ہوئی ہے، اس جماعت کا نام سپاہ صحابہ ہے. اور اس میں شامل ہو کر اسلام کی عالمی آفاقی جنگ میں داخل ہو جاؤ تاکہ تمہارا عقیدہ بھی بچ سکے، دنیا بھر کے مسلمانوں کا عقیدہ بچ سکے. واخر دعوانا الحمدللہ.